سورت مائدہ. مائدہ کہتے ہیں ٹیبل کلاتھ کو, دسترخوان جس پہ کھانا کھاتے ہیں. اس سورت میں ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے ایک کھانے کا مطالبہ کیا تھا, اس کا تذکرہ سورت کے آخر میں آئے گا. اس میں سب سے زیادہ احکامات ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی سورت ہے. روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے احکامات پہ عمل کر لو, غور سے سن لو, کیونکہ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے, اس کی ہر آیت حکم والی ہے. اور سب سے زیادہ اس سورت میں یا ایھا الذین آمنوا, یعنی یہ آپ کو پکارتی ہے. سورت کا آغاز ہی دیکھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو. اسی سے آپ کو سورت کا انداز سمجھ آ جائے گا. پہلی آیت میں کہہ دیا, لوگو وعدوں کو پورا کرو, عہدوں کو پورا کرو, خیانت نہ کیا کرو, امانت میں خیانت نہ کرو, اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاؤ, جس کام کی ذمہ داری لی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دو. اور دیکھا جائے تو ایک ایمان والے کی پوری زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو ایک رب کا پابند کر لیتا ہے وہ بہت ساری قید سے آزاد ہو جاتا ہے. جو کسی ایک کی ماں تحتی میں آ جاتا ہے وہ دوسروں کی ماں تحتیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, دلاتا ہے ہزار سجدوں سے بندے کو یا آدمی کو نجات. جو بندہ ایک رب سے پوچھ پوچھ کے جینا شروع کر دیتا ہے نا, پھر دوسرے اس کو زیادہ نہیں تنگ کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جو عہد کر چکے ہو لا الہ الا اللہ کہہ کر, اس کو پورا کرو, شرک نہ کرو. محمد رسول اللہ کہہ کر جو عہد کیا ہے تو اس کو بدعت میں جا کے سنتوں سے دور ہو کے نہ توڑو, آپس کے عہدوں کو پورا کرو. عہدوں کی بہت ساری قسمیں, انشاءاللہ ایک بارے میں ہم اس پہ بات کریں گے وعدوں پہ بھی, لیکن کچھ اس کا ٹاپک جو ہے وہ امانت اور خیانت سے ہی ہے جو پچھلے پارے میں ہم دیکھ چکے. تو انسانوں کے انسانوں کے ساتھ بے عہد ہوتے ہیں. مثلا شادی, یہ جو نکاح کیا جاتا ہے یہ دو کے بیچ میں کانٹریکٹ ہے. شادی کر لی ہے, مرد نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے حقوق پورے کروں گا, یہ ایسے قبول اور قبول قبول نہیں کہا تھا. تو مردو اپنی بیویوں کے حق دو. اور بیویوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے سامنے صالحات قانتات بن کے بیٹھیں گی, تب تم بھی چھپ کے رہو. یہ عہدوں کی کڑیوں میں بندھے ہوئے لوگ ہیں. منگنی ایک عہد ہے, کسی فارم پہ آپ سائن کرتے ہیں وہ ایک عہد ہے. ہم سب عہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سارے عہدوں کو پورا کرو. اب آگے سے کچھ حلال اور حرام کھانوں کی طرف اشارہ ہے جن کا تعلق جانوروں اور گوشت کے ساتھ ہے. فرمایا, اوہلت لکم بہیمت الانام الا ما یتلا علیکم, تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, حرام مہینوں میں کسی کو حلال نہ کرو, اور قربانی کے جانوروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خدا بندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں, اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. مراد یہ کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کا احترام کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت ایسے لوگوں کی بڑی عزت کرتی ہے, اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمن, یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بنیادی طور پہ شاعر کی رسپیکٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یہاں جو لفظ شاعر ہے اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں, شعیرہ سے ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مذہب کی پہچان. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک دم اگر آپ کے سامنے کوئی لفظ بولے صلیب تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ کرسچینٹی آتی ہے نا, ہاں, کڑا, کچھ اس طرح کی چیزیں سکھوں کی ہیں. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی نام لے مسجد, داڑھی, حجاب, تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ اسلام آتا ہے نا. تو بس ان چیزوں کا مذاق نہ بناؤ. ملا کی داڑھی کا مذاق نہ کیا کرو, عورتوں کے حجاب کو مذاق نہ سمجھو, داڑھی, مسواک, ان کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کی دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آؤ تم اللہ کے بتائے ہوئے ان سارے قوانین پر عمل کرو, اور دوسروں کے دین اور ان کی چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہوئے اللہ کے دین کو اختیار کرنے لگو. پھر فرمایا, ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اس کی سزا بڑی سخت ہے آیت بہت خوبصورت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بر اور تقوی پر تعاون کرو یہ کیا ہوتا ہے نیکی کے کاموں پہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا اس کی مدد کرنا بہت وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہم خاندانی بنیاد پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بعض دفعہ دوستیوں کی بنیاد پہ ہمسایوں کی بنیاد پہ اور جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کام وہ کر رہا ہے کیا وہ اچھا کام ہے یا برا گناہ کا کام ہے یا برائی ہم صرف یہ سوچ کے تعاون کر رہے ہیں کہ میری دوست کے گھر فنکشن ہے میرے سسرال کا معاملہ ہے پر وہ کیا معاملہ ہے اگر کوئی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے کرنے والا کرنے دیں اگر اس کو پتہ ہے سب نہیں کچھ کہہ رہا آپ اس کو نہ کہیں لیکن خود نہ اس کی مدد کے لیے جائیں جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں بات جھوٹی باتیں کرتے ہیں صاف صاف بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ برائی میں تعاون نہیں کر سکتے نیکی میں تعاون کرو وہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا کسی کے گھر میں اس کی مدد کر دینا کوئی بیمار ہے اس کا کھانا پکا دینا کیا یہ ساری چیزیں نیکی کے کام میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہی سبق دیا تھا کہ تم اکیلے نہیں رہ سکتے تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوکا سو جائے گا تو تم پہ اس کا وبال آئے گا تم دوسروں کا خیال رکھنے والے بنو ہم باقی ساری چیزوں کو تعاون سمجھتے ہیں لیکن جہاں نیکی کی یا دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو امپاسبل ہے اس کے اوپر کیسے عمل بھلا کر سکتے ہیں اور یہ تو بہت مشکل ہے اور دین کے کام ہے وہ تو اللہ خود ہی کر لے گا ہمارے تعاون کی ضرورت نہیں ہم ایک نیکی کر سکتے اور ہم نہیں کرتے ہم رہ جاتے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں ایک نیکی کا کام ہے ہم کہتے چھوڑو ہماری تھوڑی ڈیوٹی لگی ہے ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے یہ خود ہی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بہت کھلا میدان دیتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اس ایک آیت پر ہم عمل کرتے جائیں گے نا ہماری زندگیوں کے اندر اتنی بڑی خیر آتی جائے گی تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے کیا میں نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرتی ہوں کہیں نادانی میں کسی کا گناہ اور زیادتی پر تعاون تو نہیں کر دیتی کیا میں دوستی کے نام پر کہیں مجبور تو نہیں ہو جاتی کیا یہ سوچ کر صرف دوست کے گھر نافرمانی کے موقع پہ شامل تو نہیں ہو جاتی کہ یہ تو صلہ رحمی اور دوستی کا حق ہے بعض دفعہ ہم صلہ رحمی کے نام پر بھی بہت غلط کام کرتے ہیں اور سوچ کہہ لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اس سے ثواب ہوگا لیکن اصل بات ہے کہ سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں اس کو اگر آپ تعاون سمجھیں گے تو فیل کریں گے کہ اس کے بعد آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار خود بخود آپ سے خوش ہوں گے اور جب ہم اس کو پیچھے ڈال کر دوسری چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کبھی خوش نہیں ہوتے بعض لوگ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں پہ تعاون کرو اور برائیوں سے بچ جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ سے ڈر جاؤ بے شک اس کی سزا بہت سخت ہے یعنی نہ کرو اس کی بات کو عمل نہ اس کی بات کو مانو لیکن تم خود دیکھو گے کہ جس نے اپنے رب کی بات کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھ لے گا اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جس بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے سارے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ جتنا بندے کی زندگی کے اندر خیر اور برکت آتی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آتی آج اگر آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ آپ نے دین کی بنیاد پہ لوگوں سے مدد کرنی ہے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے تو آپ فیل کریں گے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی سے ذاتی مسئلے غم کم ہوتے جائیں گے ہمارا حال کیا ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں تو اپنے ہی کاموں سے فرصت نہیں ہمیں تو اپنے ہی غم بہت سے ہیں اور ہم یہی درد لے کر پال رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ نے جس امت کو امت وسط بنایا اور خیرہ امت بنا کر شہادت حق کا کام دیا اگر وہ نیکی کے کاموں پہ تعاون نہیں کرے گی تو اللہ بے نیاز ہے ان کو نکالے گا دوسروں کو لے آئے گا آگے سے پھر کچھ حرام اور حلال کی باتیں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر تم پر حرام کیا گیا مردار خون سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یعنی کسی اور کی نظر و نیاز کا جانور اور جو گلا گھٹ کر مر جائے یعنی جانور کی اپنی رسی گلے میں پھر گئی گلا گھٹ گیا یا چوٹ کھا کر یعنی مثال ہے کہ لاٹھی لگ گئی اور جانور مر گیا بلندی سے گر کر مرا یعنی پہاڑیوں پہ بکریاں چرائی جا رہی تھیں اور وہاں سے ہی کوئی بکری گری اور اس کو چوٹ لگ گئی या टक्कर खाकर मरा हुआ, बस से टक्कर हो गई या किसी जानवर की दूसरे से हो गई या किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो, सिवाय इसके कि जिसको तुमने जिंदा पाकर ज़िबा कर लिया और वो जो किसी आस्ताने पर ज़िबा किया गया हो। यहाँ देखिए कि दोबारा वो तस्करा आया जिसका जिक्र पीछे भी इशारतन हुआ था। छोटी सी बात कर देती हूँ ज़बीहा और गैर ज़बीहा के खाने के बारे में, किसका खा सकते हैं किसका नहीं खा सकते, क्योंकि इसी आयत में आगे आयत आ रही है कि जिस महले किताब के खाने की बात है, तो इसके बारे में नॉन ज़बीहा यानी इस्लामिकली ज़बीहा जो होता है उसके खिलाफ दूसरा है, उसमें क्या फ़र्क है। दो शरायत अल्लाह ताला ने इस्लामिकली गोश्त के काटने में रखी हैं। नंबर एक कि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। ये किस लिए? ये अल्लाह ताला से इजाज़त लेने के लिए, क्योंकि हर जानवर का मालिक अल्लाह है। हम उसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं कि क्या अल्लाह ताला मैं इस जानवर को ज़िबा कर सकता हूँ। और दूसरी शर्त क्या है कि उसके जिस्म का फालतू खून बहा देना, क्योंकि जिस्म में खून जो है वो एक किस्म का वो काम करता है जो आपके हमारे ड्रेनेज समझने के गटर सिस्टम करते हैं, हमारे सारे घरों की गंदगी लेके ड्रेन्स की सूरत में जाके बाहर फेंकते हैं। तो जिस्म में जहाँ भी तोड़ फोड़ होती है खून के अंदर वो सारे जर्म्स जो है वो मिलते जाते हैं, बिल आखिर वो खून के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ईमान वाले पाक रहें। हुक्म क्या दिया गया कि जानवर की रग को थोड़ी सी काट दो। ये वो रग होती है जिससे जानवर मरता नहीं लेकिन उसका कॉन्शियस ख़त्म हो जाता है, तड़पता है, तड़पने से सारे जिस्म का खून जमा होकर बाहर निकल जाता है, जो गंदगी जो बीमारी थी वो निकल गया, उसके बाद बिल्कुल साफ़ खून थोड़ा बहुत रह जाता है जो गोश्त के साथ चिपक रहा है या बाद में धोने के बाद आता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जब जानवर ठंडा हो जाए उसकी गर्दन काट दो। अब ये दो काम, अल्लाह का नाम लेना और खून को बहा देना, मुसलमान कर ले तो भी खा सकते हैं, ईसाई कर ले तो भी खा सकते हैं, यहूदी कर ले तो भी खा सकते हैं। मुशरिक तो ऐसे करते ही नहीं, वो अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, वो तो अपने बुतों का लेंगे या कुछ और करेंगे। इन दो में से एक शर्त मुसलमान पूरी ना करे, ईसाई या यहूदी ना पूरी करे, किसी सूरत में नहीं खा सकते। इसकी बेस पे अब आप रेगुलर मीट जो मार्केट में बिकता है उसको देख लें। अगर किसी नॉन मुस्लिम स्टोर पे बिकने वाला गोश्त या किसी मैकडोनल्ड या किसी और चेन के अंदर बनने वाले बर्गर्स, अगर वो ये इकरार करते हैं कि हमने ये दो काम किए हैं तो ठीक है, तो जो इकरार ही नहीं करते, जो कहते ही नहीं कि हमने ये कुछ किया, तो फिर आप उनसे कैसे ले सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, समझ उस वक्त आ जाती है जब ख्वाहिश ना दिमाग पे सवार हो, ख़ास तौर पे टेस्ट, और ये शक्ल ना हो कि हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता और हम तो इसकी टेस्ट से इतने ज़्यादा फेमिलियर है कि हम खुशबू सूंघ के रह नहीं सकते। उसके बाद दूसरी चीज़ इन आयात में जिससे अल्लाह ताला ने मना किया वो क्या है, नीस ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि 500 के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करो, ये सब फिस्क के काम हैं। किस्मत मालूम करना, मुशरिकीन मक्का का आलम क्या था कि वो किस्मत तीरों से मालूम करते थे, उन्होंने दो तीन किस्म के तीर रखे होते थे, कोई काम करना होता था ना तो तीर निकाल के उस जगह पे मारते। एक तीर था जिस पे लिखा होता था एफल, कर दो, डू, एक पे लिखा होता था ला तफल, ना करो, तीसरा तीर खाली होता था। अगर करने वाला तीर हाथ में आता तो कहते मतलब ये कि काम कर लो, दूसरा आता कहते ना करो, और खाली निकल आता तो इसका मतलब ये था कि दोबारा यही प्रोसेस करो। इस्लाम इस तरह की सट्टेबाजी को पसंद नहीं करता। आज इस्लाम ने हमें इस्तखारे का तरीका बताकर अल्लाह ताला से मशवरा करना सिखा दिया। इसी तरह इसके अंदर फिर हर वो चीज़ जो आज के दौर में पामिस्ट्री की सूरत में किस्मत हाल मालूम करना, ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, हाथों की लकीरों को देख कर, आपके सैारे आपके सितारे गर्दिश में, ये सारी चीज़ें मना। 40 दिन तक इंसान की नमाज कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती अगर सिर्फ जस्ट फॉर इंजॉयमेंट जाके बैठी जाए उनके पास, और अगर उनकी बातों पर ट्रस्ट कर ले, यकीन कर ले, तो फरमाए कि उसने उस दीन या उस शरीयत का इनकार किया जो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। अब देख लीजिए कि क्या मिला। अगली आयतें बड़ी अहम है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम इनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम पर मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया, लिहाजा हलाल और हराम की जो कयूद तुम पर आयद की गई हैं इनकी पाबंदी करो। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका मेलान हो तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری خوشخبری دی کہ یہود نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آیت تمہاری بجائے ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. صحابہ نے کہا غم نہ کرو, ہم پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس دن دو عیدیں تھیں, یعنی حج کے دن یوم عرفہ میں اور اس دن جمعہ کا دن تھا. اتنی بڑی خبر ہے اس ایک آیت میں کہ اگر ہم نے شعور سے سنا ہے تو دل کی گہرائیوں سے کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اسلام کا قافلہ چلنا شروع ہوا تھا. ہر دور کا نبی اس بات کا منتظر تھا کہ آخری نبی آئے گا تو یہ دین پورا ہوگا. شریعت مختلف روپ رنگ دھارتی 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 جب امت محمدیہ کی صورت میں ڈھلی تو یہاں کہہ دیا کہ آج کے دن اسلام پورا, دین پورا, اطاعت بندگی غلامی پوری. آپ دیکھیں کہ کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لیں, جب تک اس کے اینڈ تک نہیں پہنچتے بات نہیں بنتی. سچ, کھانا پکا رہے ہیں بہترین خوشبو آ رہی ہے لیکن ابھی پکا نہیں, پکنے سے پہلے جل سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے. نعمت جب تک ہاتھ میں نہیں آتی وہ نعمت نہیں لگتی. عورت پریگننٹ ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب تک بچہ گود میں نہیں آ جاتا چین نہیں پڑتا نا. اصل یہ بات ہے کہ انجام کیا ہو رہا ہے. اللہ نے یہ خبر دی کہ میں نے تمہیں ادھورا دین نہیں دیا. مت یہ سوچا کرو کہ یہ بات اللہ کے نبی کو نہ خبر ہوئی اور صحابہ کو نہ ہوئی. ایسی باتیں لوگ کرتے سنتے ہیں دین کے نام پہ, جب اضافے کرتے ہیں دین کے نام پہ کچھ ایسی باتیں اپنے اندر لے آتے ہیں, بعد میں پوچھا جائے کہ کیا ابو بکر صدیق نے کی, اللہ کے نبی نے یہ کی, تو کہتے ہیں نہیں ان کو تو وقت نہیں ملا. اور ان کا تو بعض لوگوں کا تو یہ تک حال ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں وہ تو پتہ نہیں بڑی الجھی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور ہمیں تو نہیں ہو سکتا, ہم تو بس بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے جنہوں نے ان حدیثوں کو آسان کر دیا. کیا وہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو سلیقہ نہیں آتا تھا بات کرنے کا اور بات دوسروں کے لیے قابل عمل نہ تھی؟ نہیں, ہر چیز مکمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں اس کی صبح کی طرح روشن ہیں. اب تو وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہلاک ہونے کا ہے. اگر ہم واقعی اپنے دین کو اس طرح لیتے ہیں تو خوشی منائیں گے. ہمارے دین کے اندر بالکل اجازت نہیں, کوئی ضرورت کوئی گنجائش ہی نہیں کسی اضافے کی. کوئی ہندوازم سے کچھ لے لیں, کچھ کرسچینٹی سے لے لیں, کچھ یہود کے رسم و رواج لے لیں اور ان کو مل ملا کے ایک دین بنائیں, پاسیبل نہیں. مثلا دیکھیں کہ جب گھر بن رہا ہوتا ہے نا آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں, ذرا کمرے کھلے کر لیں, دیواریں دور کر دیں, چھتیں بڑی کر لیں, پاسیبل ہے. ایک دفعہ گھر بن گیا, اب یہ کمرہ بن گیا, اس ہال میں آپ بیٹھے ہیں, کیا آپ پوری کوشش بھی کریں تو اس کمرے کو بڑا کر سکتے ہیں؟ آپ جتنی اینٹیں اس کمرے پہ لگائیں گے بلکہ اور اس کو چھوٹا ہی کریں گی یا بھدا کر دیں گی. جس وقت شریعت مرتب ہو رہی تھی اللہ کے نبی کے دور میں اس وقت وسعت تھی, گنجائش تھی اور جتنی ضرورت تھی اتنی ہو گئی. اب اگر دین کے نام پہ کوئی نیا کام کر کے اس کے اندر اپنی مرضی کرنا چاہے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا اور کل قیامت کے دن ایسے ساری ایسی ایکسٹرا اینٹیں اٹھا کے باہر رکھ دی جائیں گی اور ایسے لوگ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی ان کو دیکھ کے حوض کوثر کا پانی پلانے چاہیں گے. ان کے عذاب بھی جو وضو کہتے وہ چمکتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے. اللہ کے نبی مت پلائیے ان کو پانی, کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کیا اضافے کر دیے تھے, آپ کے دین کو بدل ہی دیا. آج ابو بکر صدیق آئیں کبھی مان ہی نہیں سکتے کہ یہ وہی دین ہے جس کے لیے ہم نے پتھر کھائے تھے, جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی. آج تو ایسے لگتا ہے ہر بندے کو دین ایک کینوس لگتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے برش مار جاتا ہے, رنگ ڈال دیا, اس کو بڑا کر دو, اس کو چھوٹا کر دو, کہیں خواہشوں کی وجہ سے, کہیں کچھ تعصبات کی وجہ سے. اپنا جائزہ لیتے ہیں, کیا میں دین اسلام کی نعمت پہ خوش ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو کسی گروہی نام سے متعارف تو نہیں کروانا چاہتی؟ کہیں میں قسمت کا حال تیروں سے معلوم تو نہیں کرتی؟ کیا میں ہاتھ کی لکیروں پر یقین رکھتی ہوں؟ کیا میں غیر اللہ کے ذبیحوں کو کھانا اپنے لیے حلال سمجھتی ہوں؟